أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير.
یہ سورہ الحدید کی ابتدائی 10 آیات ہیں، اور یہ 27 سپارے کی سب سے آخری سورت ہے. اس سے پہلی سورت تھی سورۃ الواقعہ، اور اس کے بعد والی سورت ہے سورۃ المجادلہ. اس سورت کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. آیت نمبر 25 میں الحديد کا ذکر ہے، یعنی لوہے کا ذکر ہے، جو اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. اللہ نے جتنی چیزوں کو بنایا پیدا کیا، ان میں سے ایک چیز لوہا بھی ہے، جیسے زمینوں اور آسمانوں کے اندر رہنے والی اور موجود رہنے والی اور پائی جانے والی دوسری اشیاء ہیں، اسی طریقے پر یہ ایک عظیم چیز ہے، طاقت والی چیز ہے، جو انسان کے بہت سارے منافع اس سے وابستہ ہیں. تو لوہا جس کو حدید کہتے ہیں، آیت نمبر 25 میں اس لوہے کا ذکر ہے حدید کا، اس مناسبت سے اس سورت کا نام ہے سورت الحدید. یہ مدنی سورت ہے، اس سورت میں کل 29 آیات ہیں. جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا اور جانا کہ اس سے پہلی سورت ہے واقعہ اور اس کے بعد ہے مجادلہ. قرآن پاک کی آیات اور سورتوں میں گہرا ربط ہے. دنیا کا کوئی بھی کلام، کسی بھی زبان کی عبارت، مضمون اس وقت تک پوری طرح سمجھ میں نہیں آتا جب تک اس کا ربط اور اس کا خلاصہ انسان پہلے جان نہ لے. جو بات کہی جا رہی ہے، جو بات سنی جا رہی ہے، جو بات پڑھی جا رہی ہے، جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کا ماضی اور مستقبل سے، یعنی اپنے ما قبل اور ما بعد سے کیا تعلق ہے. آیات کا اور صورتوں کا آپس کا ربط، اس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. وہ لوگ جو قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں اور قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے نہایت ہی اہم اور نہایت ہی ضروری ہے کہ وہ قرآن کی صورتوں کا آپس میں ربط اور آیات کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط اس کو سمجھیں اور جانیں. اور اسی طریقے سے کسی صورت کو اگر وہ سمجھنا چاہتے ہیں اور کسی صورت کو وہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کا ربط بھی جانے اور ربط کے ساتھ ساتھ پہلے اس کا خلاصہ جان لیا جائے. تو اس صورت کا اپنی ماقبل صورت الواقعہ اور اپنی ما بعد صورت المجادلہ، ان دونوں سے گہرا ربط ہے. سورہ واقعہ کا آغاز ہی ہوا تھا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، قیامت کا ذکر، جس کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے. جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں اہم چیز عقیدہ آخرت ہے. اور قرآن میں مختلف مقامات پر ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ مشرکین عرب عموماً اور مشرکین مکہ خصوصاً ایمان کے جس اہم جز پر ہمیشہ اعتراض کرتے چلے آئے وہ عقیدہ آخرت تھا. وہ اس کی ہنسی اور اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، 50,000 سال کے برابر کیسے ہو سکتا ہے، ساری مخلوق کیسے پھر سے زندہ ہو جائے گی، کیسے حساب کتاب ہوگا. تو اسی طرح اس کے ماں بعد آنے والے واقعات کا بھی وہ مذاق اڑاتے تھے کہ پلسرات کیسے ہو سکتا ہے، اور دائیں بائیں ہاتھ میں کتاب اور اعمال نامہ کیسے ملے گا، جنت اور جہنم کیسے ہے، ان تمام چیزوں کے وہ منکر تھے، ان کا انکار کرتے تھے. تو جو بنیادی چیز تھی وہ یوم آخرت یعنی قیامت کا دن تھا. سورہ واقعہ میں اس چیز کو بیان کیا کہ عقیدہ آخرت کیا ہے، اور پھر ساتھ یہ بتایا کہ دنیا کی زندگی میں انسان جہاں کہیں بھی رہتے ہوں عموماً ان کے تین گروہ ہوتے ہیں، السابقون الاولون، اصحاب یمین اور اصحاب شمال. ان تینوں گروہوں کا ذکر سورہ واقعہ میں موجود تھا. اب چونکہ عقیدہ آخرت کا وہاں بیان تھا، تو اور عقیدہ آخرت کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس شخص کے عقیدے میں آخرت کی فکر، آخرت کا عنصر اور آخرت کا جز آ جائے، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس کے عمل میں آخرت کی فکر پیدا ہو. ایک ہے عقیدہ یوم آخرت اور ایک ہے فکر آخرت. جس شخص کے عقیدے میں آخرت آ جاتی ہے، اس کا یقین اس بات پہ ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے، تو یہ ہے عقیدہ آخرت. اب یہ عقیدہ اگر پختہ ہے، یہ عقیدہ اگر راسخ ہے، یہ عقیدہ اگر صحیح ہے، تو یہ شخص اس عقیدہ آخرت کے لیے اب فکر آخرت کرتا ہے، اس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے. اب وہی فکر بیان کی گئی کہ دیکھو وہ لوگ کہ جن کا تعلق سابقین اولین سے ہو جائے گا، گویا کہ ان کو آخرت کی بڑی فکر ہے، اور وہ کہ جو اصحاب یمین ہیں ان کو آخرت کی فکر ہے، آخرت کے دن یہ کامیاب ہیں، اور جو اصحاب شمال ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی اور ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ ہے. اس لیے وہاں پر جس چیز کو بیان کیا گیا اسی چیز کو یہاں ہم سورہ الحدید میں پڑھتے ہیں، خاص طور پہ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 24 تک، اور خود یہ چیز بھی ہم جان لیں کہ توحید ہی میں قیامت کے دن کا عقیدہ بھی شامل ہے. یعنی عقیدہ یوم آخرت یہ توحید کا ایک حصہ ہے, اور اسی توحید اور اسی عقیدہ یوم آخرت کو جس کی بہت زیادہ شان بیان ہوئی, اس کا ذکر ہوا سورہ واقعہ میں, اس کو سورہ حدید میں بیان کیا جا رہا ہے. تو اس سورت کا آغاز تسبیح سے ہوا سبح, اور سورہ الواقعہ اس کا انجام ہوا تھا فسبح بسم ربک العظیم. تو ایک ربط اس سورت کا اپنی ماقبل والی سورت سے اور اپنی ماباد والی سورت سے, ایک ہے ربط معنوی اور ایک ہے ربط ظاہری یا ربط لفظی. معنوی ربط یہ ہے کہ جن اہم چیزوں کو سورہ واقعہ میں بیان کیا گیا ان میں سے کئی چیزیں سورہ مجادلہ میں بھی بیان ہو رہی ہیں, اور وہی چیزیں سورہ حدید میں بھی بیان ہو رہی ہیں. تو سورہ حدید کا اپنے ماقبل سورہ واقعہ سے اور اپنی ماباد سورہ مجادلہ سے معنوی ربط ہے. عقیدہ یوم آخرت اور توحید دو چیزیں, اور تیسری چیز یہ کہ لوگوں کے گروہ دنیا میں کس قسم کے ہوتے ہیں. تو سورہ واقعہ میں فرمایا کہ ایک ہے دائیں گروہ, دایاں بازو, دائیں طرف والے جن کو ہم رائٹ ہینڈ کہتے ہیں, یہ ہے اصحاب الیمین, یہ کامیابی والے ہیں, فلاح والے ہیں, ترقی والے ہیں, اور اللہ تعالی کے ہاں ان کے لیے اس کی خوشنودی اور رضامندی ہے. ان سے بھی افضل, ان سے بھی اعلی, ان سے بھی اونچے, ان سے بھی برتر, ان سے بھی افضل, ان سے بھی زیادہ اللہ کے محبوب وہ ہیں سابقین اولین. تو سب سے پہلے والسابقون الاولون, اور اس کے بعد پھر اصحاب یمین, اور ان کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں یا تو کھلا انکار کر کے کفر کو, شرک کو, نفاق کو قبول کر لیتے ہیں, اور یا مسلمان بن کر اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں, یعنی مسلمان ہوتے ہوئے بھی عمدن قصدن جان بوجھ کے فسق و فجور کو اور کھلم کھلا اللہ کی خلاف ورزی کو, اس کے احکامات کی پامالی کو, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی خلاف ورزی کو اپنا مقصد زندگی بنا لیتے ہیں. تو یہ اصحاب شمال ہیں, بائیں طرف والے. اور دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جہاں اسلام کا نام لینے والے, اسلام سے محبت کرنے والے, وہ ہمیشہ اپنے آپ کو رائٹ ہینڈ سے وابستہ رکھتے ہیں, اور جو دوسرے ہوتے ہیں جن کا تعلق غیر اسلامی اور کفر کے نظاموں اور طاغوت سے ان کی محبتیں ہوتی ہیں, دنیا کے مختلف قسم کے طاغوتوں سے, تو وہ اپنے آپ کو لیفٹ ہینڈ پہ رکھتے ہیں, اور ان کا اوڑھنا بچھونا, اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اصحاب شمال ہیں. اچھا, یہ تین گروپ تھے سورہ الواقعہ میں. اب سورہ حدید میں جب آئی بات, تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وہ جو تین گروہوں کا ذکر تھا ان کے بارے میں ایک بات اور بھی جان لو کہ یہ سابقین اولین اور اصحاب یمین, یہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں, اپنا وقت خرچ کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, اور اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں, اور ان میں مرد بھی ہوتے ہیں, ان میں عورتیں بھی ہوتی ہیں. تو کہا کہ یوم ترى المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم, قیامت کے دن یہ اصحاب یمین, ان کو خوشخبری دی جائے گی, ان سے کہا جائے گا کہ آج کا دن تمہاری کامیابی کا دن ہے, دیکھو اللہ کی طرف سے تمہیں ایسا نور ملا ہے جو تمہارا استقبال کر رہا ہے, تمہاری قیادت کر رہا ہے, تم جہاں جہاں جاتے ہو تم سے آگے آگے وہ روشنی اور وہ نور وہ جا رہا ہے. اس کے مقابلے میں جو اصحاب شمال ہیں ان کے بارے میں کہا کہ یوم, وہ لوگ قیامت کے دن جو منافق تھے اور جو منافق مرد اور منافق عورتیں, وہ ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمیں بھی کچھ تھوڑا سا نور اور روشنی دے دو. تو یہ ذکر ہے اصحاب شمال کا. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا, اس سورہ حدید میں یہ ذکر ہے. اچھا, اسی طرح اب اس کے بعد والی سورہ مجادلہ میں آپ جائیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ دو گروہوں کو بیان کرتا ہے, حزب الشیطان اور حزب اللہ. اللہ کی جماعت اور شیطان کی جماعت، اللہ کی پارٹی اور شیطان کی پارٹی. تو تین گروہ سورہ واقعہ میں تھے، اور ایمان والوں کا اور منافقین دونوں کا ذکر سورہ حدید میں ہے. پھر سورہ مجادلہ میں پھر وہی بات ہے. یہ ہے ان تینوں صورتوں کا آپس میں معنوی اعتبار سے ربط، تعلق. اور ظاہری اعتبار سے ان کا ربط ایسا ہے کہ سورہ واقعہ میں دو مقامات پر ہے، فسبح باسم ربک العظیم، اپنے عظیم رب کی تسبیح کو بیان کرو، جس تسبیح پر اس سورت کا اختتام ہوا سورہ الواقعہ کا، اس تسبیح سے سورہ الحدید کا آغاز ہوا، سبح للہ ما فی السماوات والارض. اور جس ذات کی تسبیح کو بیان کیا جا رہا ہے اس کے اسم اعظم سے سورہ مجادلہ کا آغاز ہوا، قد سمع اللہ، قد سمع اللہ. اللہ اسم ذات ہے، یعنی اللہ تعالی کا ذاتی اسم ہے، اور باقی اسماء یہ صفاتی نام ہے اللہ تعالی کے. تو اللہ تعالی کی تسبیح بیان کرنا، یہ اللہ تعالی کی تنزیح بیان کرنا، یہ اللہ تعالی کی پاکی بیان کرنا، اس میں سورہ واقعہ کا اختتام ہوا، سورہ حدید کا آغاز ہوا، اور پھر سورہ حدید کا اختتام بھی اس لفظ پہ ہوا جس لفظ پہ سورہ واقعہ کا اختتام ہوا. سورہ واقعہ کے آخر میں ہے العظیم، العظیم فسبح باسم ربک العظیم، اور سورہ حدید کے آخر میں ہے واللہ ذو الفضل العظیم. تو العظیم اللہ تعالی کے صفاتی ناموں میں سے ایک اہم نام ہے، اس نام پر سورہ الواقعہ کا اختتام ہوا، اور اسی نام پر سورہ حدید کا اختتام ہوا. اور پھر تیسری سورت کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس تسبیح میں اور اللہ تعالی کے اسماء کے حفظ کرنے اور ان کے سمجھنے میں جو لوگ لگ جاتے ہیں ان کا ذکر پھر سورہ المجادلہ کے آخر میں ہے کہ اولئک هم المفلحون، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت یہی دنیا اور آخرت میں حقیقی فلاح اور کامیابی والی جماعت ہے. تو یہ ہو گیا اس سورت کا اپنی ما قبل سورت سے اور اپنی ما بعد سورت سے ربط، ان کا تعلق آپس میں کیا رشتہ ہے، ان کا حدید کا، الواقعہ کا، المجادلہ کا. تو یہ ربط تھا. اب ربط سور یعنی سورتوں کے ربط کے بعد اب اس سورہ الحدید کا خلاصہ جب ہم سمجھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ الحدید کا آغاز اللہ تعالی کی توحید خالص سے ہوا، سبح للہ ما فی السماوات والارض. اور اس کے بعد پھر اس سورت میں توحید کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کو بیان کیا گیا، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے اللہ کے راستے میں انفاق کرنا یعنی مال خرچ کرنا، اسے کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ. تو انفاق فی سبیل اللہ کے لیے اگلی آیات میں اس کی پانچ اہم وجوہات کو بیان کیا جا رہا ہے. تو آیت نمبر ایک اور آیت نمبر چھ، ایک سے لے کر چھ تک، یہ اس سورت کا پہلا حصہ ہے. تو اس خلاصے کے اعتبار سے اس سورت کو ہم نو حصوں پر تقسیم کرتے ہیں. پہلا حصہ آیت نمبر ایک سے لے کر آیت نمبر چھ تک ہے، جس میں سورت کی تمہید یعنی توحید خالص کا بیان، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی کی بعض اہم صفات کو بیان کیا جا رہا ہے. مثلا لہو ملک السماوات والارض، یحیی و یمیت، وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان سب صفات کو تمہید کے ساتھ بیان کیا گیا. دوسرے حصے میں آیت نمبر سات سے لے کر آیت نمبر دس تک، اس اہم حصے میں انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون شروع ہو رہا ہے کہ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ. آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 15 تک قیامت کے دن کے دو اہم مناظر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ایک منظر یہ ہے کہ ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں ان دونوں سے کہا جائے گا کہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو, خوشخبری ہو خوشخبری ہو خوشخبری ہو تمہارے لیے, تم نے دنیا میں جو اعمال صالحہ انجام دیے تھے اس کے بدلے میں آج تمہارے لیے اللہ کے پاس نور ہے اور روشنی ہے. یہ ایک منظر ہے. اور دوسرا منظر منافق مردوں اور منافق عورتوں کا, وہ مرد اور وہ عورتیں جو دنیا کی زندگی میں اللہ کی بات نہیں مانتے تھے اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی احکامات پہ نہیں چلتے تھے, ان کا بیان ہے کہ وہ کس طریقے پہ اندھیرے میں ہوں گے پریشانی میں ہوں گے, اور وہ ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ رہتے بستے تھے, یہ کیا ہو گیا کہ تم کامیاب ہو اور ہم ناکام ہیں. اور نور کا بیان جو اللہ تعالی کی طرف سے ایمان والوں کو عطا ہوگا. آیت نمبر 16 اور 17 میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں ایمان والوں کو تنبیہ ہے, الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ان دو آیات میں بڑی شدید تنبیہ ہے کہ دیکھو اگر تم لوگوں نے بھی وہی راستہ اختیار کیا جو تم سے پہلی امتوں نے اختیار کیا تھا کہ قرآن کو چھوڑ دیا, انہوں نے اپنی کتابوں کو چھوڑ دیا, اگر تم قرآن کو چھوڑ دو گے پیٹھ دکھاؤ گے اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرو گے اور اس پر لمبا عرصہ اور لمبا وقت بہت طویل مدت گزر جائے گی تو تمہارے دل سخت ہو جائیں گے, اور جب دل سخت ہوں گے تو تم فاسق و فاجر بن جاؤ گے. اکثریت فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے گی, اور جب اکثریت فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اللہ کے عذاب کی مستحق بن جاتی ہے. آیت نمبر 18 اور 19 میں ایک بار پھر وہی مضمون ہے انفاق کی سبیل اللہ کا, ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا بالله ورسله اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم. وہ لوگ جو صدقہ کرتے رہتے ہیں اللہ کے لیے, صدقہ و خیرات کرتے ہیں اپنے مال میں سے حصہ نکالتے ہیں, فرمایا کہ ان کے لیے قیامت کے دن ان کا اجر ہوگا, ان کا نور ہوگا جو ان کو عطا کیا جائے گا. آیت نمبر 22 سے 24 تک کہا کہ دیکھو اعلمو, اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ دنیا کی زندگی دنیا میں یہ نظر آنے والی رنگین خوبصورت چیزیں اور اولاد اور مال اور حکومت اقتدار اور یہ تمام چیزیں چند روزہ بہار ہے. اعلمو, اس بات کو اچھی طرح جان لو, انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو, کھیل کود ہے. کھیل کود میں کتنا وقت لگتا ہے, کسی بھی قسم کا کھیل ہو وہ چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہوتا, کوئی بھی کھیل ہو چند گھنٹوں سے زیادہ وہ نہیں ہوتا. چند گھنٹے کھیل کر کھیلنے والے کا دل تھر جاتا ہے, وہ تھک جاتا ہے. کوئی کھیل ایسا نہیں ہے جو گھنٹوں اور دنوں اور ہفتوں اور مہینوں تک چلتا رہے. تو کہا کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے کہ چند گھنٹے کے لیے کوئی کھیل کھیل نہ جائے اور اس کے بعد یہ ختم ہو جائے, یہ دنیا کی زندگی ہے. جو کچھ بھی نظر آتا ہے یہ سب عارضی ہے, ختم ہونے والا ہے, فانی ہے, کسی چیز کو یہاں بقا نہیں ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل شیء ہالک الا وجہ. تو یہ چیز یہاں آیت نمبر 22 سے 24 تک بیان کی گئی, اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ آیت نمبر 20 اور 21 میں,
ہاں
آیت نمبر 20 میں اور 21 میں ہے, اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد.
چیزوں پہ فخر کرتے ہیں لوگ, اولاد پہ فخر کرتے ہیں, مال پہ فخر کرتے ہیں, اپنی ملازمت, نوکری, اقتدار اور دوسری دنیا کی عارضی چیزوں پہ فخر کرتے ہیں, جبکہ بھول جاتے ہیں کہ یہاں کا جو کچھ بھی ہے چند دن کا ہے, عارضی ہے, ختم ہونے والا ہے. اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 22, 23 اور 24 میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں ہمیں تقدیر کا مسئلہ نظر آتا ہے, قضاء و قدر پر ایمان لانا. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم, زمین میں تم جو کچھ دیکھتے ہو ادھر ادھر, جو تبدیلیاں آتی ہیں, حکومتیں بدلتی ہیں, لوگ قتل ہوتے ہیں اور گھر سے بے گھر ہوتے ہیں, اور دوسری قسم کی تبدیلیاں تم دیکھتے ہو, یا خود تمہاری جان میں, تمہارے گھر میں, تمہارے خاندان میں, تمہاری اولاد میں, تمہارے دوست احباب میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے, کسی کو حادثہ پیش آتا ہے, کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, کوئی معذور ہو جاتا ہے, کسی کا نقصان ہوتا ہے, کسی کو ترقی ملتی ہے, کوئی بیمار ہوتا ہے, کوئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاتا ہے, تو کہا کہ یہ تمام چیزیں الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, یہ تو بہت پہلے لکھا جا چکا, اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا, اس لیے لا تقسوا علی ما فاتکم, جو کچھ ہاتھ سے نکل جائے اس پہ افسوس مت کیا کرو, جو کچھ ہاتھ میں نہ آئے نکل جائے اس سے اس پر افسوس نہ کیا کرو, ولا تفرحوا بما آتاکم, کچھ مل جائے اس پہ خوشی مت کیا کرو, اترایا مت کرو, اس لیے کہ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ تمہیں ملے گا. اور اس کی تشریح حدیث میں ہے کہ جس کو عبداللہ ابن عباس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات سمجھائی تھی کہ ما اصابک لم یکن لیخطئک وما ومن لم یصبک لم یکن لیخطئک. مفہوم یہ ہے اس حدیث کا, طویل حدیث کا آغاز ہوا یا غلام انی اعلمک کلمات, اس کے آخر میں ہے, امام احمد بن حنبل کی مسند میں ہے یہ, کہ جو چیز تجھے مل گئی یہ تجھ سے چھوٹنے والی نہیں تھی, رہنے والی نہیں تھی, اور جو تجھ سے نکل گئی یہ تجھے ملنے والی نہیں تھی. اس لیے کسی چیز کے نہ ملنے پہ افسوس نہ کرو, کسی چیز کے ملنے پہ اتراؤ مت, البتہ یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ کی ہر حال میں حمد و ثنا بیان کرو. اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 25 میں حدید کا ذکر ہے, جس کی مناسبت سے اس سورت کا نام ہے سورہ حدید. تو کہا کہ ہم نے رسول بھیجے اور ہم نے کتابیں بھیجی, عدل کو قائم کیا, نافذ کیا لوگوں کے درمیان, انسانوں کے درمیان, تاکہ توازن رہے, اور ہم نے لوہے کو اتارا, لوہے میں شدت ہے, شدید اور سخت چیز ہے, اور اس میں لوگوں کا فائدہ بھی بہت ہے, لوہے سے ہتھیار بنتے ہیں, اور ہتھیاروں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی قائم کی ہوئی حدوں کو توڑتے ہیں ان کو دنیا میں جو سزائیں شریعت کے مطابق دی جاتی ہیں وہ اسی لوہے کے ہتھیار سے دی جاتی ہیں, تاکہ اس انسان کو حدود میں اور قابو میں رکھا جا سکے. اور اس کے علاوہ لوہے میں بے شمار اور فائدے ہیں جن سے یہ انسان اپنی دنیا کی زندگی میں فائدے حاصل کرتا ہے. اور اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ. انبیاء کا ذکر ہے جن میں نوح ہے, ابراہیم ہے علیہ الصلاۃ والسلام. اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 27 میں بدعت کا ذکر ہے کہ ہم نے بعض چیزوں کو انسانوں کے لیے وضع نہیں کیا تھا, ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان ورهبانيه نبتدعوها. کہا کہ ان رسولوں کے بعد کچھ اور رسول آئے, پھر یہ ہوا, ثم قفينا على اثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم واتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم. اللہ فرماتا ہے کہ اہل کتاب نے اپنے دین میں رہبانیت کو اپنا لیا, اللہ فرماتا ہے ما کتبناها علیہم، ہم نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ تم رہبانیت کو اختیار کرو، بلکہ ابتدعوها، انہوں نے خود ہی اس بدعت کو ایجاد کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ جس چیز کا حکم اللہ نہ دے، اس کے رسول کی طرف سے حکم نہ ملے، عمل سے ثابت نہ ہو، اپنی طرف سے انجام دیے جانے والے ہر عمل کو بدعت کہا جائے گا، جیسا کہ یہاں اللہ کا ارشاد ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ بدعت سے ہم بری ہیں، ہم نے کبھی بدعت کا حکم نہیں دیا. اور بدعت کو بدعت کہتے ہی اس لیے ہیں کہ دین میں یہ نیا کام ہوتا ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول بری ہے، ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. آخر میں دو آیات میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، اگر تم تقویٰ کو اختیار کرو گے تو دنیا کی زندگی میں ہم تمہیں رحمت دیں گے، آخرت کی زندگی میں تمہیں نور دیں گے، اور تمہاری حفاظت ہوگی، اور تمہاری دنیا کی زندگی میں برکت ہوگی. اور دیکھو اہل کتاب یہود و نصارہ، یہ شروع سے تمہارے ساتھ ان کی دشمنی ہے، دل سے کبھی بھی یہ تم سے محبت نہیں کرتے. تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، یہ تم سے دل سے کبھی بھی راضی اور خوش نہیں ہوں گے. ان کو حسد اور جلن اس لیے ہے کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ کے عربوں کو نبوت کیسے دے دی، اور اللہ نے ہمیں ذلیل کیا، اور ان کو اللہ نے عزت دی جنہوں نے اسلام کو قبول کیا. اب اس حسد کی وجہ سے، بغض اور ضد کی وجہ سے یہ تمہیں ہر جگہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے، لیکن تم کبھی نہ بھولنا اس بات کو کہ ہر چیز کا مالک اللہ، اور ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس، ہر خزانے کی کنجی اللہ کے پاس، ہر فضل اور کرم والا کام اللہ کے ہاں سے ہوتا ہے. اس لیے تم ان کی دشمنی سے کبھی گھبرانا نہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ان سے ڈرنا اور گھبرانا کبھی بھی مت، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اللہ یعلم اہل الکتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے فضل و کرم سے نوازتا ہے. کسی انسان یا مخلوق کی مخالفت سے، حسد سے کچھ نہیں ہوتا. لوگ جو کچھ مرضی کر لیں، باتیں کریں، مخالفت کریں، پروپیگنڈا کریں، جو کچھ مرضی کریں، اللہ کی طرف سے جس بات کا فیصلہ ہو جائے، ساری دنیا مل کر اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی. واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اس آیت کا خلاصہ تھا، اور یہ اس سورت کا خلاصہ تھا، سورہ الحدید کا. اب یہ وہ چند صورتیں ہیں جن کا آغاز تسبیح کے اس لفظ سے ہوتا ہے، اور یہ تسبیح کا لفظ جیسا کہ ہم نے پڑھا اور جانا، اتنا اہم ہے کہ یہ اس میں گویا کے توحید خالص کو بیان کیا گیا ہے. تو یہ سورہ حدید، اس کا آغاز ہوتا ہے سبح سے، سبح للہ ما فی السماوات والارض. اور یہ پانچ صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز تسبیح کے لفظ سے ہوتا ہے. ان میں تین صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے شروع میں یہ ماضی کا صیغہ ہے، سبح تسبیح سے، اور سبحہ سین بے اور ہے، یہ اس کا اصل مادہ ہے سبح. اور سبح کا لغوی معنی ہے ہوا میں تیرنا، پانی میں تیرنا، اور کسی کام میں مستقل جمے رہنا، لگے رہنا. تو اس سبح سے یہ تسبیح ہے، اور اسی تسبیح سے ماضی کا صیغہ اور مضارع کا صیغہ ہے. تو اس کا جو ماضی ہے وہ ہے سبح، اور اس کا مضارع ہے یسبح، سبح یسبح. تو سبح یہ تین صورتوں کے شروع میں آیا ہے، ایک یہ سورہ ہے الحدید، اور دوسری سورہ ہے الحشر، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور تیسری سورہ ہے الصف، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اور دو صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں یہ مضارع کے صیغے سے آیا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ایک سورہ تغابن میں اور ایک سورہ جمعہ میں. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تو پانچ صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں تسبیح کا لفظ آیا ہے، یا سبح اور یا یسبح. یہ جو پانچ صورتیں ہیں جن کے شروع میں لفظ تسبیح آیا ہے یا سبح آیا ہے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو مسبحات کہا جاتا ہے. ان پانچ صورتوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہیں مسبحات. امام الترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا اور بعض دوسرے محدثین نے بھی اپنی اپنی کتب میں اس حدیث کو نقل کیا. عرباب بن ساریہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام حتى يقرأ المسبحات ويقول فيها آية خير من ألف آية یا عرضاب بن ساریہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان پانچوں سورتوں کو پڑھ کے سویا کرتے تھے، جن کو مسبحات کہا جاتا ہے. سورہ الحدید، سورہ الحشر، سورہ الصف، سورۃ الجمعہ، یہ وہ سورتیں ہیں جن کو، سورہ تغابن، ان کو رات کو سونے سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پڑھا کرتے تھے اور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ فیہا آیۃ خیر من الف آیۃ، اس میں ایک وہ آیت ہے، یعنی ان سورتوں میں ایک ایسی آیت ہے جو ہزار آیات سے زیادہ بہتر ہے. امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس بات کو لکھا کہ وہ آیت جس کے بارے میں ارشاد ہے کہ وہ ہزار آیات سے بہتر ہے، وہ سورہ حدید میں ہے، وہ سورہ حدید میں ہے، اور وہ آیت نمبر تین ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اور عبداللہ ابن عباس سے اس قول کو بعض مفسرین نے نقل کیا اور اپنی اپنی تفاسیر میں لکھا. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو شیطان کے وسوسوں اور برے خیالات کا ڈر ہو، یا کسی کو وہم کی بیماری ہو، دل میں وہم پیدا ہو جاتا ہے، وہم کی بیماری ہو، اور وہم کی بیماری کی کئی قسمیں ہیں، بعض لوگ ڈرتے ہیں رات کو نیند میں، بعض لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ ایک کام کئی مرتبہ کرتے ہیں، بعض لوگوں کی طہارت یعنی استنجا اور وضو پہ بہت ٹائم لگتا ہے، ان کو شک ہوتا ہے کہ وضو صحیح نہیں ہوا، بعض لوگ نہاتے ہوئے چار چار پانچ پانچ گھنٹے گزار دیتے ہیں کہ غسل صحیح نہیں ہوا، تو یہ تمام وہم ہیں. بعض لوگ رات کو لائٹ بند کرتے ہوئے شک کو صبح مبتلا ہوتے ہیں کہ تمام گھر کی لائٹس بند ہوئی کہ نہیں، دروازے کی کنڈی وہ تین چار پانچ مرتبہ خود جائیں گے اور کنڈی لگا کے آئیں گے، پھر بھی یہ خیال ہوگا کہ ابھی تک کنڈی کسی نے لگائی نہیں، تو بار رات میں وہ مسلسل یہ کام کرتے رہتے ہیں. یہ شیطان ابن آدم کو مختلف طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بارے میں تفصیل سے ہم نے چند آیات کو لکھا ہے دعاؤں کی کتاب میں، تو وہاں پہ یہ مسئلہ بیان کیا ہے ہم نے کہ شیطان ابن آدم کے پیچھے روز ازل سے پڑا ہوا ہے، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اس کی دشمنی ہمارے ساتھ موجود ہے. یہ ہم بے وقوف ہیں، نا سمجھ ہیں، کہ ہم بعض اوقات اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے آ گیا، اب شیطان میرے قریب نہیں آ سکتا، اب تو میں بالکل آزاد ہو گیا، یا میں وضو میں ہوں، یا میں نے تلاوت کر لی اور بس اب تو گویا کہ. تو انسان کچھ بھی کر لے، وہ اپنے وقت کا سب سے متقی شخص کیوں نہ بن جائے، شیطان اس کو نہیں چھوڑتا. جب شیطان نے نبیوں کو نہیں چھوڑا اور صحابہ کو نہیں چھوڑا، اولیاء اللہ اور صالحین کو نہیں چھوڑا، تو پھر ہم آپ کو کیسے وہ چھوڑ سکتا ہے. امام احمد ابن حنبل کے بارے میں یہی بات لکھی ہے کہ جب ان پہ نزع کا عالم تھا، ابلیس نے انسانی شکل میں آ کر ان سے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں تجھے ورغلا نہ سکا اور تو مجھ سے صحیح سالم چلا گیا، میں نے بہت کوشش کی، خاص طور پہ جب تجھے خلیفہ وقت کے دربار میں کوڑے لگ رہے تھے اس وقت بھی میں نے کوشش کی، لیکن برا ہو بغداد کے اس چور کا جس کمبخت نے آ کر تجھے یہ پٹری پڑھا دی تھی کہ دیکھ کہیں گمراہ نہ ہونا. امام احمد بن حنبل کے بارے میں یہ آتا ہے کہ زندگی بھر وہ یہ کہا کرتے تھے کہ رحم اللہ اب الہیثم، رحم اللہ اب الہیثم، رحم اللہ اب الہیثم، اللہ تعالی ابو ہیثم پر رحم کرے، اللہ اس کو اچھا رکھے. بیٹے عبداللہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ ابا جان، بابا یہ کیا بات ہے، یہ بغداد کا سب سے بڑا چور اور ڈاکو، اس کے لیے آپ ہمیشہ دعا کرتے ہیں؟ تو کہا کہ بیٹے، اس شخص نے مجھے ایسا سبق پڑھایا جو سبق مجھے کسی اور نے نہیں پڑھایا. فرمایا کہ جب مجھے خلیفہ کے دربار میں لے گئے، مسئلہ قرآن پہ اختلاف کا اظہار ہوا، اور جب مجھے پٹائی کے لیے لے جایا جا رہا تھا، جلاد کو یہ حکم دیا گیا کہ مجھے کوڑے مارے جائیں، اور اس وقت کے ایک عالم ہیں داؤد، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جو کوڑے احمد ابن حنبل کو لگے ہیں، اگر کسی ہاتھی کو بھی لگتے تو وہ چیخ اٹھتا، لیکن احمد ابن حنبل کی زبان سے ہم نے اف کا لفظ بھی نہیں سنا. یہی کہتے تھے کہ قرآن و سنت سے اور صحیح شریعت اور دین سے دلیل لے آؤ تو میں بات مانوں. تو کہا کہ جب امام داخل ہوئے جیل میں اور اس چور نے دیکھا، امام احمد ابن حنبل کو تو سب جانتے تھے، بلایا اور کہا کہ حضرت، مجھے پتا ہے کہ آپ کو یہاں کیوں لایا گیا ہے، آپ نازک آدمی ہیں، آپ نے کبھی مار نہیں کھائی، اس لیے کہ آپ کا مار سے کیا تعلق، آپ تو مسجد میں عبادت کرنے والے لوگ ہیں، مار تو اور لوگ کھاتے ہیں، آپ بہت نازک ہیں، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ مار برداشت نہیں کر سکیں گے، لیکن دیکھیے آپ کو ایک دینی مسئلے کی سزا میں یہاں بلایا گیا ہے، اور اللہ کی خاطر، دین کی خاطر آپ نے مار کھانی ہے. مجھے دیکھیں، میں چور ہوں، چوری کرتا ہوں، گناہ کا کام ہے، برا کام ہے، ہر بار آتا ہوں، مار کھاتا ہوں، لیکن اپنے کام سے باز نہیں آتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھ سے بھی گئے گزرے ہو جائیں، اللہ کے دین کی خاطر مار برداشت نہ کر سکے تو لوگ کیا کریں گے جو آپ کے پیچھے چلتے ہیں. امام یہ کہتے ہیں کہ اس چور کی باتوں نے مجھے اتنی تھارت بنوائی کہ وہ تمام کوڑے میں نے برداشت کیے، اور جب بھی مجھے کوڑا لگتا تو ابو الہیثم کی بات میرے سامنے ہوتی کہ دیکھنا کہیں پھسل نہ جانا، اس لیے میں زندگی بھر اس کو دعا دیا کروں گا جس نے مجھے اتنا اچھا سبق پڑھایا. تو کہا کہ شیطان کی یہ پوری کوشش ہے. احمد ابن حنبل کے پاس جب آیا، امام نے جواب میں یہ کہا کہ نہیں، ابھی میں مرا نہیں ہوں، نزا کا عالم ہے، جب تک آخری سانس باقی ہے تجھ سے خطرہ باقی ہے. تو شیطان تو ہمیشہ انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی کبیرہ گناہوں میں، برائیوں میں ملوث نہیں ہو رہا، میری بات نہیں مانتا، گناہ کرنے پہ آمادہ نہیں ہے، تو پھر وہ اس کو نئی پٹی پڑھاتا ہے، وہ اس کو بدعت میں لگا دیتا ہے، اور بدعت سے اچھا کوئی کام دنیا میں ہوتا نہیں، اس لیے کہ بدعت کو بدعتی کبھی بھی ترک نہیں کرتا، اس لیے ترک نہیں کرتا کہ وہ بدعت کو ثواب سمجھتا ہے، ترک اس وقت کرے جب اس کو گناہ سمجھے. آدمی شب برات کی رات یہاں سے مکے اور مدینہ جاتا ہے، آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ وہ یہ کہے گا، بھائی میں حرم جا رہا ہوں، گناہ کرنے تو نہیں جا رہا ہوں، آپ مجھے کیوں روکتے ہیں؟ تو بدعت یہ ایسا گناہ ہے جو ثواب کی شکل میں ہوتا ہے. جب برات کو، رات کو جاگ کے لوگ اہتمام سے عبادت کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ تو نہیں کرتے، وی سی آر نہیں دیکھتے، فلم نہیں دیکھتے، سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جماعت سے نفل پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، آپ کیوں ہمیں روکتے اس نیک کام سے؟ بدعت ایسی لذت والی چیز ہے، بدعت میں وہ مزہ ہے جو مزہ کسی نیکی میں نہیں، اس لیے بدعتی کبھی بدعت کو نہیں چھوڑتا. یہ ایسا نشہ ہے جو چھوڑتا نہیں ہے، اور اتنا خطرناک ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام زندگی بھر اپنے ہر خطبے میں ڈراتے رہے اس سے کہ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر خطبے میں امت کو ڈراتے رہے کہ دیکھو سب سے اچھی بات اللہ کی، سب سے اچھا طریقہ محمد کا، اور ان دونوں کے بعد جو بھی نیا کام دین میں کرے گا اس کو بدعت کہا جائے گا. ہر بدعت گمراہی ہے, ہر گمراہی جہنم میں جائے گی. تو شیطان دوسری کوشش کرتا ہے انسان کو بدعت میں ملوث کرنے کی. جب اس میں بھی ناکام ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس کی ذات پہ حملے کرتا ہے, اس کی فکر و خیال کی دنیا کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے فکر و خیال کو اور توجہ کو اللہ سے اور دین سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے, اس کے دل میں وہم کی بیماری پیدا کر دیتا ہے. اس طریقے سے انسان نفسیاتی بیمار اور نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جب لے جاتے ہیں, نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس سوائے نیند کی گولیوں کے اور کوئی علاج نہیں ہوتا. نیند کی گولیاں وہ دیتا ہے اور اس طریقے پہ اس کو ایک بیماری سے دوسری بیماری لگ جاتی ہے. من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یہ متفق علیہ حدیث میں